أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة وقال الله تعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت صحابي علموا علمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون صحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق اللہ و صدق رسوله النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجیے. سامعین محترم، ماہ رواں جو ذوالحجہ کے نام سے جس کی 10 تاریخ کو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر اولوالعز نبی و رسول نے رضا الہی کے حصول کے لیے نہ اور نہ ہی اپنی اولاد کی پرواہ کی، جان اور اولاد ہی دو ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں انسان کے لیے عزیز ترین ہیں. اور ان ہر دو سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف رضا الہی کے پیش نظر کوئی بھی اقدام یقیناً آسان اور سہل کام شمار نہیں کیا جا سکتا. اسلام کی تاریخ ساز قربانی کے واقعات کو مختلف الفاظوں کے ساتھ متعدد عنوانات کے ساتھ بیان کے لیے پھیلایا جا سکتا ہے، اور یقیناً حضرت خلیل کی یہ عظیم ترین قربانی انسانی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر سکتی ہے. لیکن میں حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مقدس داستان کو زیادہ اس لیے نہیں پھیلا سکتا، اس لیے اکتفا کی 18 تاریخ کو ملت اسلامیہ کے باعث فخر و افتخار بارگاہ نبوت میں قرب رکھنے والی ایک ذات نے بھی کے لیے اپنے آپ کو قربان گاہ کے میدان کا احساس کرتے ہوئے مجھے اس پیش کرنا ضروری. ظاہر ہے کہ اگر خلیل علیہ الصلات سیرت طیبہ مبارک مقدس تو اگرچہ وہ تاہم اگر اس میں سے ضروری اور نہایت بیان کیے جائیں تو وہ بھی ایک خاصا وقت لے جائیں گے. اختصار کے ساتھ حضرت خلیل کہ حالات زندگی پر گزشتہ جو اور عید کے اجتماع میں عرض کر چکا ہوں اور آپ کی اس قربانی کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ نے پوری دنیا کو دعوت دی. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اگر میں خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی ہی کو بیان کرتا جاؤں تفصیل کے ساتھ تو وہ ایک خاصا وقت لے جائیں گے, جبکہ 18 ذی الحج کو بارگاہ خلاق عالم اپنی جان کے نذرانے کو بخوشی پیش کرنے والی شخصیت کا بھی حق ہے کہ انہیں بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے. اور پھر ساتھ ہی یہ کہ میری جمعہ کی معروضات کا ہی صرف نہیں بلکہ ملک کے طول و عرض میں جہاں جہاں بھی مجھے جانا ہوا میری تمام تر تقاریر معروضات گزارشات کا عنوان مستقل مدح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات زندگی ان کے تاریخی کارنامے اسلام کے لیے ملت اسلامیہ کے لیے ان کی بے پناہ قربانی نبوت کی عفت و شرافت کو پھیلانے کے لیے ان کی شب و روز کی تگودو اور محنت اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اشاعت اسلام کے لیے شب و روز کی ان کی سرگرمی متعدد غزوات اور جنگوں میں دشمن مستقبل کی تمام صورتحال سے بے نیاز ہو کر ان شخصیات کا تلواروں کے سائے میں، نیزوں کی انیوں کے سامنے سینہ صبر ہونا، بلال علچ، بلال لچک، بلال علچ، صبر استقلال کا جبل احد بن کر دشمن کے کھڑا رہنا، یہ اتنے طویل واقعات ہیں کہ کوئی بھی خطیب اس کو ساری زندگی بیان کرتا رہے تو محمد الرسول اللہ جماعت کے حالات سے زندگی ختم ہونے کو کی ہے کہ جہاں اور متعدد ضروری مسائل پر میں حسب استطاعت حالات کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں مستقل میری گزارشات کا عنوان اصحاب رسول، اور یہ بھی بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ مستقل عنوان اس کی ضرورت کیوں محسوس کی وابستہ ہے، معاذ اللہ اسے کسی شخص کے ساتھ، کسی فرد واحد یا کسی جماعت و تنظیم کے ساتھ ذاتی رنجش اور بغض و عداوت کی بنا پر اس کو مستقل موضوع یا عنوان قرار دے لیا گیا ہے، حاشا وکاللہ، ان تمام اللہ کی رضا کے لیے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ موجودہ حالات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مظلوم ہیں، انہوں نے اپنے لہو کا پانی دیا، جہرام کی تمام اشاعت اسلام کے لیے لگا دی، دودھ پیتے بچے نیزوں کی انیوں کے سامنے رکھ دیے، قریب ترین رشتہ داروں سے عام تر تعلقات اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں آئے، وطن ہر شخص کو عزیز اور محبوب ہوا کرتا ہے، وطن کی فضائیں، وطن کی آب و ہوا، وطن کے ساتھ انس، یہ بشری تقاضا ہے، لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطن کی بھی پرواہ نہیں کی، یعنی آپ جتنا مطالعہ کریں گے اتنا ہی آپ جائزہ لیں گے، بار مطالعہ کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے صدر میں، آپ کے سینہ میں دل ہے، پتھر نہیں ہے، تو کلیجہ منہ کو آئے گا کہ اتنی بڑی بے پناہ قربانی اور ایسے پرفتن دور میں پیغمبر کے ساتھ تعاون، اتنے خطرناک حالات کے ساتھ مقابلہ، اور دنیا میں کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان تک کا نذرانہ جن شخصیات نے پیش کیا، آج ان مقدس ترین شخصیات دو دو کوڑی کے لوگ جن کی کوئی تاریخ نہیں، جن کی کوئی زندگی نہیں، جن کا کوئی کیریئر اور کردار نہیں، جنہیں اپنے چولہے سے آگے کوئی جانتا نہیں، آج وہ دو دو کوڑی کے لوگ اعلانیہ ان شخصیات پہ تبرہ کریں اور اس مقدس جماعت پہ لعنت کرنا اپنے لیے باعث اجر سمجھیں، اور ان شخصیات کی غیبت گلہ ان کے متعلق نفرت انیس لہجے کے استعمال کو حق سمجھیں. ان کی اس تمام تر ان کے خیالات، ان کا پس منظر، ان کی تاریخ، ان کی ابتدا، انہیں کہاں سے جنم لیا، کیسے ایسا طبقہ معرض وجود میں آیا، ان کی شرعی نقطہ نگاہ سے حیثیت کیا ہے، انہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا سمجھنا چاہیے. اگر کوئی شخص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کرنے والے کسی بھی ایسے گروہ کی نشاندہی کرتا ہے، اور نشاندہی بھی محض زبانی جمع خرچ نہیں، نشاندہی بھی انہی کے لٹریچر کو سامنے رکھے، انہی کی تحریروں کو سامنے رکھے، انہی کے قلم کو سامنے رکھے، اور انہی کی بنیادی اور اساسی کتب کو سامنے رکھے، اگر ایک شخص ان کے عقائد و نظریات کو تش تش بان کرتا ہے تو کہرام مچ جائے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو فرقہ واریت پھیل رہی ہے، اس سے تو حالات بگڑ جائیں گے، اس سے امن عامہ میں خلل پڑے گا، اس سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا، ایک کہرام مچ جائے، بے چینی پیدا ہو جائے. میں نہیں سمجھتا کہ آخر اس وقت بے چینی پیدا کیوں نہیں ہوتی جب وہ کتابیں پاکستان میں تقسیم کی جاتی ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر اور عمر اس امت کے فرعون اور حامان ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ میں اگر ایک چرسی کو کافر کہہ دیتا ہوں، میں اگر ایک بھنگی کو کافر کہہ دیتا ہوں، میں اگر ایک لڈی کو کافر کہہ دیتا ہوں، اور کافر بھی ضد اور انعاد کی بنیاد پر نہیں، میں اس کو کافر بھی اس بنیاد سے کہتا ہوں کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتا، اور وہ بھی محض زبانی نہیں بلکہ اسی طبقے کی کتب سے باقاعدہ حوالہ جات پیش کرتا ہوں، اور اس تحدی کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی متنفس کو میرے پیش کردہ کسی حوالے میں شک و شبہ ہے تو وہ عدالت کا رجوع کر لے، وہ عدالت میں آئے، کیس لڑے، تو وہ بجائے اس راستے کے اختیار کرنے کے وہ چیمہ جبی ہو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادتی کیسے ہوئی؟ ایک شخص اللہ اس کی تو زیادتی نہیں ہے، اور ایک شخص اس صحابی پیغمبر کو کافر کہنے والے اور قرآن کے انکار کرنے والے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہ کفر کا فتویٰ دینے والے کو کافر کہتا ہے، تو اس کی زیادتی کیسے ہے؟ اس نے آخر کیا جرم کر لیا ہے؟ اس نے آخر کون سی مار دی ہے کہ جس سے دنیا بے چین ہو جائے اور اس کی رات دن کی نیندیں حرام ہو جائیں، وہ کروٹ کروٹ تڑپنے لگ جائے؟ آخر میں نے تو نہیں کہا تھا محمد بن یعقوب کلینی ملعون کو کہ وہ اپنی کتاب میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہ کفر کا فتویٰ لگائے؟ میں نے تو نہیں کہا، میں تو پیدا ہی نہیں ہوا، نہ ابھی تک میرا باپ پیدا ہوا تھا، نہ دادا پیدا ہوا، نہ پردادا پیدا ہوا. اس کتاب کو چھپے ہوئے صدیاں بیت گئی اور بھی ہوتی رہی، اب اسے ایران سے لا کے جب پاکستان میں دھڑا دھڑ تقسیم کیا جا رہا ہے، تو آخر آپ بتلائیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے اور آپ کے جذبات احساسات کیا ہونے چاہیے کہ ایسی کتاب جس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تقسیم کی گئی ہو اور یہ لکھا گیا ہو کہ کفر کے تین اصولوں میں سے ایک اصول حضرت آدم میں پایا جاتا ہے، کفر کے تین اصولوں میں سے ایک اصول ابلیس لعین شیطان میں پایا جاتا ہے، اور ایک اصول کفر کا اس لڑکے میں پایا جاتا ہے کہ جس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا تھا. یہ چیزیں نمبر وار سے پیغمبر کو سچے رسول کے بیان کیا جائے، اور پیغمبر میں بھی جہاں شیطان نے اصول کفر میں سے ایک اصول مانا جائے، وہاں اللہ کے معصوم محبوب پیغمبر میں بھی اصول کفر میں سے ایک اصل مان لی جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا میں ایسے لوگوں کو کافر نہ کہوں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس میں زیادتی کون سی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی گالی دیتا ہے، تبرہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تلخی ہے، شدت ہے. بھائی آخر دنیا ہے، مرنا ہے، ایک دن قبر آخرت آنے والی ہے. گالی تو تب ہوتی کہ میں بغیر کسی ثبوت و دلیل کے کچھ کہتا چلا جاتا. میں تو ایک شرعی حیثیت بیان کر رہا ہوں اور واضح کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، جو کچھ میرے سامنے لٹریچر کی صورت میں آیا، تحریروں کی صورت میں آیا، میں نے اس کو بیان کیا ہے. تو کیا وجہ ہے معلوم نہیں ہوتا یہ کہ جب تک تو وہ لٹریچر بغیر روک ٹوک کے چھپتا رہا ہے اور اس کی تقسیم ہوتی رہیے، پیدا نہیں ہوا، کوئٹہ میں جو تقریب کاری ہوئی اس سے بھی لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا، وہاں سنی بچیوں کے ساتھ جو زناکاری اور ان کی آبرو ریزی کی گئی اس سے بھی لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا، دھڑا دھڑ جو اسلحہ سرحدیں پار کر کے لایا جا رہا ہے اس سے بھی لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر میں تقریب کاری کے خلاف، کفریہ نظریات کے خلاف، غلط عقائد کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں تو آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ کروٹ کروٹ بے چینی کیوں ہے، کروٹ کروٹ گویا تڑپنا کس لیے ہے، اور رات دن کا یہ غوغا اور شور کس لیے کہ جی حالات بگڑ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں قطعاً حالات نہیں بگڑ سکتے، میں دشمنان صحابہ میں اتنی سکت نہیں سمجھتا بشرطے کہ سنیت بیدار ہو جائے۔ یہ نماز ایک ڈھونگ ہے، ایک واویلا ہے، غوخ ہے، اپنی طاقت اور روک جمانے کے پروپوگنڈے اور طریقہ کار ہے۔ ہماری نیٹکی ہو رہی ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ اگر سنیت بیدار ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان میں تقریب کاری نہیں کر سکتی۔ آپ کا کیا خیال ہے، کی جا سکتی ہے تقریب کاری؟ قطر نہیں کی جا سکتی۔ خیر، میں آج اس تفصیل لاتا ہوں، ابھی رفس اور تڑپ لے، انشاءاللہ العزیز میں حالات سے اگر میری زندگی رہی میں مزید پردہ اٹھاؤں گا، اور آپ کے سامنے میں گویا اپنا لفظ ایک بھی استعمال نہیں کروں گا، میں آپ کی عدالت میں فیصلہ رکھ دوں گا کہ آپ بتلائیں انصاف اور دیانتداری چاہیے اور کس انداز سے بولنا چاہیے۔ ساتھ ہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر بحث کرنے سے پیش کر اور آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے حالات، آپ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات، آپ کی عفت، آپ کا حیا اور آپ کی وہ قدر و منزلت جو آپ کو بارگاہ نبی میں حاصل تھی، ان تمام پہلوؤں پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے پہلے یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کو بھی شاید تجربہ ہو گیا ہوگا، تجربے کے بعد میں نے اپنی لائن بدلی، ذہن بدلا۔ تجربہ کیا ہوا، میرے پڑوس میں ایک مسجد ہے جس کو نام آل و سنت کا دیا جاتا ہے، پروپوگنڈا آل و سنت کے عنوان سے کیا جاتا ہے۔ ماحول اور معاشرے کا ایک طبقہ شاید یہ سمجھتا بھی ہے کہ یہ کوئی آل و سنت کی درسگاہ ہے یا آل و سنت کا ادارہ ہے، لیکن میں بغیر ساتھ سن کے دیانت داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک میری سوچ ہے، یہ میری معلومات ہے، یہ میں نے غور و خوض کیا اس معاملے میں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میرے پڑوس کی مسجد، پرانی عیدگاہ، یہ آل سنت کی کوئی مرکزی جگہ نہیں بلکہ یہ جگہ امام باڑے کا کام کر رہی ہے۔ یہ دیانت داری کی بات ہے۔ میں بریلوی مکاتب فکر کے حضرات سے ڈرتے ہوئے نہیں، میں معاذ ان کی خیر خواہی کے لیے ان سے بھی درخواست کروں گا، میں آپ کے ایک ذمہ دار عالم کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ مفتی غلام سرور صاحب قادری نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے افضلیت صدیق اکبر، اور اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پہ بھی انہوں نے بحث کی۔ اس کتاب کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ، انتہائی غم اور اندوہ افسوس کے ہاتھ ملتے ہوئے گویا، کوئی تعبیر کر نہیں دیے، وہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ دعا کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ سنیوں کا لباس پہن کر، سنیوں کا چغا پہن کر سنیوں کی مساجد میں گھس گئے ہیں، فی الحقیقت وہ لوگ سنی نہیں شیعہ ہیں، اور وہ پروپوگنڈا سنی بن کر شیعت کا کر رہے ہیں۔ کبھی حضرت معاویہ کے خلاف چھوشا چھوڑ دیا، کھڑاک رچا لیا، جس کا دل چاہے وہ مفتی اعظمہ پڑھ لے کہ جس نے اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی افراد کو جھجھوڑا ہے کہ بہت سارے لوگ سنی بن مساجد میں آ گئے ہیں اور وہ ہماری مسجد میں آ کے اصل کام شیعت کا کر رہے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم سنی ہیں۔ لہذا وہ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنیوں کو، بریلویوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس قسم کے کوئی آدمی آئیں اور سنی بن کر در حقیقت شیعت نہ پھیلا سکیں۔ ایک تو دوسری بات واقعات بھی کہتا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں ایبٹ آباد کے ضلع میں ایک جگہ ہے حویلی، وہاں ایک مولوی ہے جس کا نام ہے محمود شاہ، اس نے بیسیوں آدمیوں کو بلکہ سینکڑوں کو اپنا مرید بھی کیا ہوا ہے، پیر و مرشد قادری نقشبندی سہروردی بھی لکھتا ہے، اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہے اور سنی بریلوی کا امام و خطیب بھی ہے، خانقاہ بھی بنائے، اور آہستہ آہستہ انڈر گراؤنڈ وہ اپنا لٹیٹا سازش کے ساتھ بڑی چالاکی کے ساتھ پھیلاتا رہا, کسی کو پتا نہیں چل سکا. جو لوگ اس کے حلقہ اثر میں آ گئے انہوں نے پیر سمجھ کر, مرشد سمجھ کر اس کی بات کو سچا سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. وہ اس نے تمام تر معاملات میں شیعت پھیلاتا رہا ہے, اس نے اتنے بول کیے جبکہ اہل سنت والجماعت انبیاء کے ماں سوا کسی کو محفوظ ضرور مانتے ہیں, معصوم نہیں مانتے. اس نے اپنی کتابوں میں ان کو معصوم گردانا ہے اور قال کرنے کی ان کی عصمت کا وہ بھی اس نے قول کیا ہے کہ لوگ ان کی عصمت کے قائل ہو جائیں. اسی طرح اس نے اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دو صاحبزادیاں حضرت عثمان کو دی تھی ان کا نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا حقیقتاً, کہ عثمان غیر سید ہیں اور یہ بیٹیاں سید تھیں. سیدہ بیٹی کا سوال اٹھاتا ہے, کہتا ہے پھر نبی نے عثمان کو بیٹی کیسے دے دی, تو لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام مجبوری انہوں نے یہ دو رشتے دی. یہ اس کی کتابیں موجود ہیں چھپی ہوئی. انڈر گراؤنڈ وہ یہ لٹریچر پھیلاتا رہا حضرت معاویہ کے خلاف, حضرت ابو سفیان کے خلاف. اس طرح کر کے وہ ایک محنت کرتا رہا, کتابیں لکھتا, مریدوں میں تقسیم کر دیتا. بات چلتی رہی حتیٰ کہ آخر کار جھوٹ کا پول کھلنا تھا, اس نے ایک تقریر کر ڈالی کی تو اپنے مریدوں میں, اور تقریر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتی کا بچہ کہا. سنیوں کی عبادت گاہ میں سنیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جو اپنے آپ کو سنی کہتے تھے اور ان کے سامنے قادری سور وردی نقش بندی کا اعلان کر کے لمبا چکا پہن کے بزرگانہ شکل بنا کے یہ تقریر اس نے کر دی. اور بہت ساری حضرت معاویہ ان کی اس کی اس بکواس اور میٹنگ کر کے منتخب کی ہے کہ اس کی تمام تر بکواس کے جواب کے لیے آپ کو دعوت دی جائے. چنانچہ میں وہاں پورے ایک ہفتے کے دورہ کے لیے گیا, جہاں جہاں اس کے مرید تھے, مثلاً احمد آباد میں, حویلیہ میں, ہری پور ہزارہ میں, شنکاری میں, اس قسم کے جہاں علاقے مانسیرا میں, جہاں جہاں اس کے مریدوں کا حلقہ تھا وہاں وہاں ہمارے دوستوں نے جلسے رکھے. اور میں نے ان کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے اس کی حقیقت کو الحمدللہ واشگاف کیا کہ یہ سنی نہیں ہے رافضی, اور سنی بن کے بریلیوں کی مسجد کا امام بناؤ. اس کی وہ کتابیں لوگوں کے سامنے آئیں, اس کے مریدوں کے سامنے آئیں, تقریر اس نے کر دی. کسی مرید نے کیسٹ کر لی, وہ اب مزید کیسٹیں کرا کے تقسیم کرنے کی غرض سے میوزک سینٹر پہ آیا. میوزک سینٹر والے نے جب اس کی کیسٹ کی تو یہ الفاظ اس نے سنے کہ یہ تو حضرت معاویہ کے خلاف بھونک رہا ہے. اس نے ہمارے دوستوں کو اطلاع دی کہ اس قسم کی تقریر میرے پاس آئی ہے اور یہ فلاں مولوی نے تقریر کی ہے, لہذا آپ سے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اس کے خلاف کام کیجیے. چنانچہ اس کیسٹ کے ذریعے ان کو معلوم ہوا کہ محمود شاہ تو فی الحال حقیقت بریلوی نہیں ہے, یہ تو شیعہ اور یہ کام کر رہا ہے. اس پہ وہ چکنے ہوئے, پھر اس کی کتابیں سامنے آئیں, لٹریچر سامنے آیا, وہ کیسٹ سامنے آئی, ان لوگوں نے جلسے کیے, احتجاج کیے, مقدمہ بنا, کیس اب بھی عدالت میں چل رہا ہے. وہ محمود شاہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مولانا دیدار علی بانی حزب الاحناف لاہور علامہ محمود احمد رضوی کے والد کا اپنے آپ کو شاگرد لکھتے ہیں, اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کا اپنے آپ کو مرید لکھتے ہیں. اس کی کتابوں میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ میں ان کا مرید ہوں اور حزب الاحناف والوں کا میں شاگرد ہوں. یہ گویا وہ اس طرز کے ساتھ پروپگنڈا کر رہا ہے اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں بریلوی ہوں. چنانچہ جب اس پہ کیس ہوا, مقدمہ چلا, تو مقدمہ شریف میں آئے نہ گولڈا گئے, نہ توسے گیا, نہ حزب الاحناف گیا, نہ وہ نورانی کے پاس, نہ عبدالستار نیازی کے پاس, کہیں کسی بریلوی ذمہ دار عالم کے پاس نہیں گیا. اخبارات کے تراشے گواہ ہیں, آپ نے بھی پڑھا ہوگا ایک سرخی آئی تھی کہ علماء اہل سنت کی موسوی سے ملاقات. وہ علماء اہل سنت جس کو لکھا گیا تھا وہ محمود شاہ تھا جو فی الحقیقت بریلوی ایسی ہے اور بریلوی بنا ہوئے. اس نے موسوی سے ملاقات کی کہ میرے خلاف اس طرح کیس ہو گئے, آپ میری مدد کریں. پھر موسوی نے تاریں دی گورنر کو, صدر مملکت کو. میں اس کی ان تاروں کی وہ جو تحریر تھی وہ بھی ساتھ لے آیا ہوں کہ یہ ایک آل سنت کا عالم ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مہربانی کر کے آپ اس کا تعاون کریں, اس پہ کیس ہو گیا فلاں. یہ گویا موسوی چیخا اور یہ موسوی کو جا کے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ مجھے بچائیں. آخر بات سوچنے کی ہے کہ اگر وہ واقعی بریلوی تھا اس نے حضرت معاویہ کے خلاف بکواس کیوں کی؟ حضرت معاویہ کا تقدس تو اتنا بلند ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی جو بانی ہیں بریلویت کے, جن کے نام سے بریلویت معروف ہوئی, وہ اپنی معروف کتاب احکام شریعت میں لکھتے ہیں کہ جو حضرت معاویہ پہ تان کرے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے.
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بریلوی ہوتا تو وہ مولانا احمد رضا خان کا فتویٰ مانتا، وہ کیوں حضرت معاویہ کے خلاف بھونکتا؟ اب چونکہ اس کو پتا تھا کہ بریلوی بھی مجھے قبول نہیں کریں گے، ان پہ بھی میرا دجل کھل جائے گا، اس لیے وہ موسوی شیعہ کے پاس گیا کہ آپ میری امداد و تعاون کریں۔ یہ ایک واقعاتی اور زندہ مثال ہے کہ بریلوی مولوی نہیں ہے شیعہ، لیکن امام بریلوی مسجد کا بنا ہوا ہے، مقتدا بریلویوں کا بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو نقشبندی قادری کہتے ہیں اور اپنے آپ کو پیر جماعت علی شاہ کا مرید کہتے ہیں، بلکہ صرف مرید ہی نہیں اپنے آپ کو ان کا خلیفہ کہتے ہیں۔ تو میں نے گویا دو باتیں آپ کے سامنے رکھی، ایک تحریر کی صورت میں، ایک واقعاتی صورت میں۔ واقعاتی صورت کا میں نے حوالہ عرض کر دیجئے، تحقیق کر لیجئے، خود بریلوی علماء سے پوچھ لیجئے کہ محمود شاہ کون ہے اور ہے تمہاری مسجد میں، لیکن پھر حقیقت سیکھے۔ اسی طرح ایک تحریری بات میں نے خود بریلوی عالم کی عرض کر دی کہ وہ خود اپنے دوستوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہوشیار ہو جاؤ، بہت سارے شیعہ مولوی شیعہ مجتہد وہ جبہ و دستار پہن کے ہماری مساجد میں آ گئے اور وہ ہمارے سنیوں کو اپنے دجل میں پھنسا کر اپنے خیالات و نظریات سے گویا وہ ان کو متعارف کرا رہے ہیں، ان سے ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ خود ایک بریلوی عالم مفتی غلام سرور قاضی نے اپنی کتاب افضلیت ابی بکر میں اس کی وضاحت کی اور اپنے لوگوں کو ہوشیار کیا کہ اس سے بچ جائیے۔ اب اس سے آگے بڑھ کر بریلوی دیوبندی ہر دو کی متفقہ شخصیت، ہر دو کا متفقہ بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث بریلوی ہیں، نبر اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ بریلوی بھی ان کو ولی اللہ مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی مکتب فکر کے لوگ بھی ان کو بزرگ سمجھتے ہیں، دیوبندی بھی اپنا اس کو بزرگ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب شیعہ کے خلاف لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے تحفہ اثنا عشری، اس میں وہ وضاحت کرتے ہیں، ساتواں تاریخ کو بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے بڑے بڑے شیعہ علماء وہ حنفی سنی بن کر اہل سنت میں آئے اور اس قدر منافقت برتی ان لوگوں نے کہ وہ سنیوں کے قاضی القضات رہے، عدالتوں میں سنی عہدہ سنبھالتے رہے، فتوے سنی فقہ کے مطابق دیتے رہے، لیکن انڈر گراؤنڈ روایات میں لکھ دیے، ایسی ایسی روایتیں گھڑ دی اور سات بعد کے ایسے بیان بھی لکھے جو مرتے وقت انہوں نے کہا کہ ہم ساری زندگی سنی بن کر سیت پھیلاتے رہے اور ہم نے اتنی روایتیں گھڑ کے سنی کتابوں میں بھر دیے کہ قیامت تک وہ لگے رہیں گے تو اس کی چھانٹی نہیں ہو سکے گی۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث سیلوی نے تحفہ اثنا عشری میں لکھے، جس میں آپ کا جس آدمی کا آپ میں سے دل چاہے تحفہ اثنا عشری کا مقابلہ کر لیجئے، وہ اصل فارسی میں ہے، فارسی آپ نہیں پڑھ سکیں گے تو اس کا اردو ترجمہ بھی ہو کے آ گئے، آپ اس کا اردو ترجمہ پڑھ لیں، جو فارسی پڑھ سکتا ہے وہ فارسی پڑھ لے۔ اس سے آگے مزید بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی نے ایک کتاب لکھی ہے حقیقت مذہب شیعہ کے عنوان سے، اس میں وہ ایک راوی کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ راوی بخاری شریف میں آ گئے، بخاری شریف کی ایک روایت میں آ گئے، جبکہ یہ راوی سنی نہیں، یہ راوی شیعہ ہے، رافضی ہے اور اس نے فدق کی روایت گھڑی ہے اور اتنا بڑا منافق ثابت ہوا کہ اس سے بڑے بڑے محدث بھول میں آ گئے، دھوکے میں آ گئے، وہ نہ سمجھ سکے کہ یہ پھر حقیقت تو سنی نہیں۔ گویا بخاری شریف کا راوی اگر ایک شخص شیعہ بن سکتا ہے اور وہ بڑے بڑے محدثین کو دھوکہ دے سکتا ہے اور دھوکہ دے کر وہ روایت گھڑ سکتا ہے، اور خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی صدیوں بعد اس کا پردہ چاک کر رہی کہ یہ شخص فی الحقیقت سنی نہیں تھا، اس نے روایت گھڑی ہے اور فدق کی روایت گھڑ کے حضرت صدیق کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا امام بخاری سے اور باقی دیگر دیگر محدثین سے پرانی عیدگاہ کے مقتدی زیادہ ہوشیار، زیادہ باشعور، زیادہ سمجھدار ہیں کہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ جو ہمیں بات کر رہا ہے یہ سنی ہے یا شیعہ؟ اس لیے میں درخواست کروں گا ادب کے ساتھ کہ جن لوگوں کو تم نے گزشتہ جلسے میں بلوایا اور ان سے تقاریر کروائی وہ سنی بریلوی نہیں، انہوں نے لباس بریلویت کا پہنا ہوا ہے، یہ میرے دلائل ہیں آئے گی کہ میں ان کو بریلویت سے کی بلا وجہ بلا جواب میں ان کو بریلوی کیوں نہیں تسلیم کر رہا، ان کو شیعہ کیوں مان؟ تین سال قبل گڑھ مہاراجہ نے شیعوں نے دکانیں جلائیں، قرآن کو آگ لگائی، آپ کے نوٹس میں ہے یا نہیں؟ قرآن کو آگ لگی، دکانیں جلائی گئی، شہر کا دیوالیہ ہو گیا، الو بولتا تھا، کوئی زیادتی نہیں تھی تباہ کیا گیا، ان کی پراپرٹی تباہ کی گئی، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں قرآن کو آگ لگائی، اور آگ لگاتے وقت یہ لفظ کہے، جب اس کھوکھے کے مالک نے جس نے قرآن کریم سپارے اور قیدے پڑے تھے اس نے کہا کہ اگر آپ نے آگ ہی لگانا ہے تو کم از کم مجھے کتاب اللہ نکال لینے دیجئے، تو رافضیوں نے جواب میں کہا کہ یہ قرآن کوئی قرآن نہیں، یہ تو شراب خور خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مہاراجا کی اس ایف آئی آر کو نکال لیجئے، ایف آئی آر کہ اس نے یہ کہا اور یہ کہہ کر قرآن کو آگ لگا دی، قرآن جل گیا، اس کے بعد احتجاج ہوا، ملزم گرفتار ہوئے، ان کی جان نہیں چھوٹتی تھی، انہوں نے دوبارہ اپنے امام باڑے میں قرآن کو آگ لگائی، اور لگانے کے لیے ہمارے امام باڑہ میں آئے، انہوں نے قرآن کو آگ لگائی ہے، لہذا آپ ان کے خلاف پرچہ درج کریں، پولیس نے تفتیش کی، احمد نے حال ان کے وقت کو سواللہ کرے، سمجھدار آدمی تھا، اس نے تاکری کو جستجو کی، نتیجہ یہ نکلا کہ خود شیعہ دوبارہ مان گئے کہ ہم نے ایسا کیس بنے گا تو وہ سلو پہ مجبور ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے دوبارہ بھی قرآن کو آگ لگائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک با حیا با شرم با خیرت ایک مسلمان کے لیے ان واقعات سے اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ شیعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے یا اس کو یہ حقائق معلوم نہ ہو، یہ تمام تر واقعات گڑھ مراجا کی سرزمین پہ ہوئے، ہم نے اس کا مقابلہ کیا اور پوری جرات کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ یہاں کے آل حدیث علماء بھی ایک سٹیج پہ آنے کے لیے تیار ہو گئے، بریلوی علماء بھی ایک سٹیج پہ آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کو بخوبی یاد ہوگا کہ اس وقت تمام بریلوی بھی ہمارے ساتھ ایک سٹیج پہ تھے، آل حدیث بھی ایک سٹیج پہ تھے، جو بندی بھی ایک سٹیج پہ تھے، متفقہ تحفظ ناموں سے صحابہ کمیٹی بنی اور اس میں تمام نے احتجاج کیا، مطالبہ کیا، قرار دادے پاس کی، میٹنگیں مشترکہ کی، یہ آپ تمام حضرات کو اچھی طرح علم ہے۔ اگر اس وقت کوئی ہم سے جدا تھا تو وہ صرف پرانی عیدگاہ جدا تھی، نہیں سمجھ آئی آپ کو شاید میری بات، صرف ایک پرانی عیدگاہ کا موقف ہم سے الگ تھا، یہ علیحدہ تھے، یہ کہتے تھے یہ نام نہاد کمیٹی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ان کو اس وقت بھی انتظامیہ نے استعمال کیا اور انہوں نے گویا تمام مقاصد فکر کے خلاف ایک محاذرائی قائم کر کے اپنا موقف الگ اختیار کیا۔ کیا اب بھی آپ اس حقیقت سے نہیں سمجھ سکتے کہ اگر اس عبادت گاہ اور مسجد کا تعلق آل سنت کی عبادت گاہ یا مسجد کی اور بریلویت کے ساتھ ہوتا تو یہ ایسے واقعات میں آخر وہ آواز کیوں بلند نہ کرتا جو ملک کے دوسرے بریلوی بلند کرتے؟ یہ شیعوں کے ہاتھ پہ بارہا استعمال ہونے کے پروگرام کیوں بنے؟ اب پورے ملک میں ایک فضا ہے، ایوان حکومت میں شیعت کی سرگرمیاں زیر بحث ہیں، ایوان گورنر میں بھی شیعت کی سرگرمیاں زیر بحث ہیں، اسلم خٹک جیسا وزیر بھی شیعت کی سرگرمیوں پہ بحث کر رہا ہے، قرار دادیں شیعت کے متعلق آ رہی ہیں، اسمبلی میں تقریریں ممبران وہ شیعت کی سرگرمیوں پہ کر رہے ہیں، اور پورے ملک کی ایک فضائے جگہ جگہ فقہ جعفری کے نام سے تقریب کار اپنی تقریب کاری کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے، اور کوئٹے کا اتنا بڑا المناک واقعہ کہ جس میں سنی سپاہیوں کو چن چن کے قتل کر کے درختوں کے ساتھ لٹکایا گیا، سنی بچیوں کی چن چن کی آبرو ریسی کی گئی، اور فوج نے آ کے ان کو باگزار کروایا، قطر و غارت ہوئی، خون ریزی ہوئی، دیواریں توڑ توڑ کے اس سے اسلحہ نکالا گیا، یہ تمام تر واقعات اخبارات نے لکھے، ایوان حکومت میں زیر بحث آئے، اور اس کے پورے ملک میں احتجاج ہوا، قرار دادیں پاس ہوئی، گویا اس وقت ملک میں ایک فضا یہ بن چکی ہے، ایک طرف سنیت ہے، ایک طرف شیعت ہے، اور صرف یہاں نہیں بلکہ آپ سعودیہ کے حالات دیکھ لیں، ہر سال حج پہ تقریب کاری اور وہاں ایک واویلا، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ دیکھ کے تجربہ کر سکتے ہیں کہ جب پورے ملک کی فضا ایک رخ اور اختیار کر چکی ہے، بحث شیعہ سنی کی چل گئی ہے، حالات کا وقتی تقاضا یہی ہے، اور میں بھی اپنے طور پہ اسی قسم کے پروگرام کو سامنے رکھ کے کہ جو پورے ملک کی فضا ہے اسی پہ بیان کرتا ہوں، میری معروضات اور گزارشات کا مستقل عنوان اور موضوع وہ بھی شیعت ہے، میں انہی کے حوالے پیش کرتا ہوں، انہی کا نوٹس لیتا ہوں، انہی سے پبلک کو آگاہ کرتا ہوں، اور پھر یہ بھی نہیں کہ بریلوی علماء آج مجھے چھوڑ گئے ہوں تعاون سے تر کر گئے ہوں، نہیں، آج بھی بریلوی علماء اس پروگرام میں جہاں تک شیعت کی تردید کا تعلق ہے وہ آج بھی ساتھ ہے۔ آخر سوچنے کی بات ہے کہ ملک کے حالات کچھ اور پرانی عیدگاہ کی زبان کچھ اور کیوں ہے؟ ان کو چاہیے تھا یہ کوئٹہ کے یہ شیعیت کی تخریب کاری بتلاتے، ان کو چاہیے تھا یہ شیعہ لٹریچر سے پردہ اٹھاتے۔ یہ بات مخفی ہے کہ شیعوں نے ایک کتاب حقیقت فقہ حنفیہ بجواب حقیقت فقہ جعفریہ لکھی، جس میں واضح اور دو ٹوک لفظ میں کفر بکتے ہوئے، غلافت بکتے ہوئے یہ لکھا کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت ایسے ہے جیسے گدھے کا آلہ ہے تناسل۔ کتاب کا ذمہ دار مجھے لوگ کہتے ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تلخی کیوں کرتا ہے، آپ بتلائیں، خدا کی قسم ساری دنیا دشمن بن جائے، لیکن میں نے جو شیعت کے متعلق نظریہ پیش کیے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مسترد نہیں کر سکے گی۔ یہ واقعات تو میں نہیں سمجھتا، میں نہیں سمجھتا کہ بریلوی علماء اس قسم کی تحریریں دیکھنے کے بعد بھی ان کے خلاف نہ بولیں۔ آخر ان تمام واقعات کو سامنے رکھ کے آپ لوگ غور کر سکتے ہیں کہ پرانی عیدگاہ سے بجائے شیعہ کے خلاف زبان استعمال ہونے کے، ان کے خلاف احتجاج کرنے کے، میرے ہی خلاف آواز کیوں اٹھی، علماء دیوبند کو ہی گالیاں کیوں دی گئیں، فوج شدہ بزرگوں پہ تبرا کیوں کیا گیا؟ کیا اگر میں یہ حماقت کروں تو میں احمد رضا خان کا نام لے کے تبرا نہیں کر سکتا؟ میری زبان کون روک لے گا؟ تم تو پولیس کی پیٹی سے بھاگتے ہو، ڈرتے ہو، میں تو بارہ اس سے مقابلہ کر چکا ہوں، ڈر تو یہی ہو سکتا ہے اس دنیا میں، تو کیا میں وہ زبان استعمال نہیں کر سکتا؟ میں ایک ایک کو گن گن کے میں بھی زبان استعمال کر سکتا ہوں، اور زبان بھی محض زبان نہیں، بحوالہ گفتگو کر کے میں بھی تلخ لب و لہجہ استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ حماقت اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے یقین ہے کہ پرانی عیدگاہ میں جن لوگوں نے گزشتہ ہفتے تقریریں کی ہیں وہ بریلوی نہیں شیعہ تھے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کو کچھ یقین آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ بلند آواز سے کہیں۔ میں اس لیے بریلوی حضرات کو بھی دعوت دوں گا کہ خدا را غور کیجئے، جبکہ میری تقریریں آپ کے خلاف نہیں ہیں، میری محنت آپ کے خلاف نہیں ہے، میری سرگرمی آپ کے خلاف نہیں ہے، تم خاموش ہو، میں ایک فریضے کی ادائیگی کر رہا ہوں، تمہارے شہر میں چوری ہوتی ہے، ڈاکہ ہوتے ہیں، لوگ راتوں کو بے چین سوتے ہیں، تو حق نواز کی مسجد حق نواز کی کیا، لیکن منسوب تو ہو گئی پپڑیاں والے محلے کی طرف، تو پپڑیاں والی مسجد اس کی آواز اٹھاتی ہے، انتظام حق نواز کرتا ہے، قتل ہوتی ہے تو آواز اس مسجد سے اٹھتی ہے، ڈاکہ پڑتے آواز اس مسجد سے اٹھتی ہے، رشوت عروج پہ جاتی ہے آواز اس مسجد سے اٹھتی ہے، صدیق کے خلاف تبرا ہوتے آواز اس مسجد سے اٹھتی ہے، قادیانی تبرا بازی کرتے، قادیانی قتل و غارت کا پروگرام بناتے تو اس مسجد سے آواز اٹھتی ہے کہ عدالتوں کا گھراؤ کر لیجیے اور پبلک کرتی ہے۔ آخر تم بتلاؤ تو صحیح کہ تم نے آج تک کارنامہ کیا سر انجام دیے؟ اگر تم تعاون نہیں کر سکتے تو گالیاں تو نہ دو، تم کوئی کارنامہ تو بتلا دو، کوئی اپنی کارکردگی تو بتلا دو، کم از کم تم اپنے مولویوں سے یہ تو پوچھ سکتے تھے کہ تم نے کام کیا کیا ہے، تم کر کیا رہے ہو، تمہاری محنت کیا ہے، ان مولویوں سے جو تمہارے پاس کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے تھے، نہ کہ ان سے جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، چاہیے تھا پوچھتے یا نہ پوچھتے، اونچی آواز سے، لیکن جس مسجد کا سیکٹری وہ ہو کہ جس کے گھر خود بیگم شیعہ ہو، وہ کیسے سنیت کی آواز کو وہاں برداشت کر سکتا ہے؟ آپ کا کیسے خیال ہے وہ کیسے برداشت کر لے گا؟ اس کو جرت کیسی ہوگی جس کا پورا خاندان راستی ہو، اس کی بیگم راستی ہو، وہ کیسے آپ کی سنیت کی آواز کو وہاں سے بلند ہونے دے گا؟ آپ تجربہ کر لیں، آپ صدیق کے فضائل بیان کریں وہاں نعرہ نہیں لگے گا، آپ عمر کی شخصیت کو بیان کریں نعرہ نہیں لگے گا، پھس پھسا کوئی نعرہ، حق نواز کو گالیاں دیں تو نعرہ لمبا، اس وقت دل ٹھنڈا ہوتا ہے، کسی دیوبندی عالم کو گالی دے دیں لمبا نعرہ لگے گا، صدیق کے فضائل بیان کریں پھس پھسا نعرہ اول لگتا ہی نہیں، شیعت کے خلاف بحث کریں بالکل خاموشی اور سناٹا چھا جاتا ہے۔ یہ جو مسلسل پرانی عیدگاہ کا ذہن بنایا جا رہا ہے، الحمدللہ انشاءاللہ میں آج کے بعد یہ کوشش کروں گا، اگر بریلوی حضرات کو اپنا کوئی سنی اور ذمہ دار خطیب نہیں ملا تو میں ان کو آفر کرتا ہوں، مسجد میری، ساتھی میرے، معاون میرے، میں اسی مسجد پہ کھڑے ہو کے تمہاری آواز کو بھی بلند کروں گا جو تمہارا جائز مطالبہ ہوگا، اپنی آواز کو بھی بلند کروں گا جو میرا جائز مطالبہ ہوگا. میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تمہیں شیعہ ذلیل کر رہے ہیں. تمہاری اتنی بڑی مسجد، اتنی بڑی عبادت گاہ، اتنا بڑا ادارہ شیعت کا ٹوٹی بنا ہوئے، خدا را اپنے مسلک پہ رحم کھائیے، مجھ پہ رحم نہ کھائیے. میں تم سے رحم و کرم کی، مہربانی کی بھیک نہیں مانگتا، تمہیں خیرت دلاتا ہوں کہ تم احمد رضا خان کی قبر کو تو نہ رچاؤ. اس نے جب معاویہ کے گستاخ کو جہنمی کتا لکھا تھا تو تمہارے کئی سارے لوگ آج حضرت معاویہ پہ تبرہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ تمہاری مسجد اپنا اور اپنے پروگرام کو پیش کرنے سے قاصر ہے. تمہاری عبادت گاہوں سے سنیت کا محض نام تو لیا جاتا ہے لیکن صحیح آواز نہیں اٹھتی. اس لیے میرا بھائی سین یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پرانی عیدگاہ کو امام باڑے میں بدل دیا گیا. میں بریلوی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ بر وقت مداخلت کر کے اپنی مسجد کو وہ سنی بریلوی مسجد تعمیر گویا مشہور کروائیں اور اپنے موقف کو پیش کریں، نہ کہ سنیت کے موقف کو پیش کیا جائے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ میری اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ آپ کو میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اونچی آواز سے. اچھا آگے توجہ کیجیے. پھر مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں بہرحال اس موضوع پہ میں نے جو کچھ عرض کرنا تھا وہ تو کر دیا، اور اتنا مجھے عرض کرنا اس لیے ضروری تھا کہ میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ ایک مسجد سنیت کے نام سے مشہور ہو. اس لیے مجھے اس پردے کو چاک کرنا ضروری تھا کہ گزشتہ ہفتہ بریلویت کے نام سے جو جلسہ ہوا اور اس میں مولوی بلائے گئے اور انہوں نے جو زبان استعمال کی وہ صرف اس لیے استعمال کی گئی کہ شیعہ کو اتنی جرت کسی امام باڑے میں نہ تھی کہ وہ اس عنوان سے میرے خلاف بھونکتا یا بھونک کے وہ بچ کے چلا جاتا جو اس کو جرت ہوتی. انہوں نے سنیت کے نام سے مسجد کو استعمال کیا اور اس سے ہمارے خلاف زہر اگلوائی، گالیاں دلوائیں، اور یہ سوچا کہ اس صورت میں حق نواز جذبات میں آئے گا، جذبات میں آ کے وہ رخ بدل لے گا. رب کعبہ کی قسم میں قاسم نانوتوی سے محبت ضرور رکھتا ہوں لیکن صدیق کے مقابلے میں قاسم کو عمر اور صدیق کی جوتی کی نوک کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا. میں اتنا پاگل نہیں، میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ میں تمہاری اس سازش کا شکار ہو کے ابو بکر عمر کے دشمن کو کھول کھول نکھیلنے کا موقع فراہم کر دوں گا، یا میں اس حماقت کا شکار ہو کے تمہیں موقع فراہم کر دوں گا کہ تم اور شیعت سے پیسے لو اور اس کی ایجنٹی کرو. قطن نہیں. میری درخواست یہی ہے کہ جن لوگوں کو پرانی عیدگاہ میں بلایا گیا وہ سنی بریلوی نہیں تھے، وہ شیعہ اور رافضی تھے، اور انہوں نے وہ بدلہ لینے کی کوشش کی ہے، میرا رخ موڑنے کی کوشش کی ہے. ان شاء اللہ تا قیامت تا میری زندگی یہ رخ نہیں بدلے گا. میرا رخ متعین ہے، میں شیعت کا تیا پانچا کروں گا، ان کا منافقت و ددل ددل کا برکا چاک کرتا رہوں گا. تم اور گالیاں دے لو، اگر اسی سے تمہارا لکما تر ہوتے، تمہارے جذبات اسی سے ٹھنڈی ہوتی اور دے لو، لیکن بھول جاؤ کہ حق نواز صدیق کی صداقت کو بیان کرنا چھوڑ کے تمہارے پیچھے لگ جائے گا. اور پھر مجھے حیرت ہوئی اس بات پر بھی کہ وہاں پانچ چھ سال کے بعد پھر پرانے مردے اکھیڑے گئے. یہ مناظرہ بنگلہ نول ساتھ یہ الفاظ بھی کہے ایک شخص نے جو جنگ چھوڑ چکا ہے، ساتھ کبھی اپنی مفتوحہ جگہ کو چھوڑا نہیں کرتے. نہیں سمجھ آئے؟ وہ فاتح ہی کیا ہوا جو مفتوحہ علاقہ چھوڑتا ہے؟ کبھی نہیں جاتے. فاتح ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو مفتوحہ علاقہ میں رہے. میں ان لوگوں کو کیسے فاتح مان لوں کہ جنہیں چند دنوں کے بعد رفو چکر ہونا پڑا، انہیں چھٹی کرائی گئی، جبری چھٹی کرائی گئی. میں نہیں مان سکتا، لیکن زبان کسی کی نہیں پکڑی جا سکتی. پروپوگنڈا کہ جی اگر مقتدی باحیا ہوتے وہ چھوڑ جاتے شہر، خطیب باحیا ہوتا وہ بنگلہ نول کے بعد شہر چھوڑ جاتا. الحمدللہ خطیب بھی باحیا ہے، مقتدی بھی باحیا ہے، لیکن حیا تو اس کو نہیں آ رہی کہ جو اسی بنگلہ نول والے کی مناظرے کی داستان مناظرہ جھنگ کے نام سے خود چھاپتا ہے، اپنی قلم سے لکھتا ہے، اپنے خرچے سے پریس سے چھاپ کے تقسیم کرتا ہے، لیکن تقسیم بھی جھنگ میں نہیں، جھنگ کے دیگر اردا گرد اضلاع میں چوری چھپے تقسیم کرتا ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ میدان مناظرہ میں ہم نے مولوی حق نواز کے بعض دلائل کا جواب نہیں دیا تھا، آج بطور ذمیمہ کے ہم وہ جواب درج کر رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی تشنگی باقی نہ رہ جائے۔ جب قبلہ میدان مناظرہ میں میرے پاس دلائل کا جواب نہ آیا تو میرے دلائل آپ پہ کس رہے؟ وہ کیسے بدفطرت منصف تھے جو آپ کو فاتح لکھے، اور آپ کیسے باہجا ہیں کہ آپ اپنے آپ کو فاتح کہتے ہیں؟ میرے دلائل اس وقت بھی آپ کے سر پہ قائم تھے، آج بھی قائم ہیں۔ اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ دشمن کی قلم سے لکھا جائے کہ ہم نے اقلی نماز کے بعد دلائل کا جواب نہیں دیا تھا، آج بطور ذمیمہ کے درج کر رہے ہیں۔ پھر میں ایک راز جو میں چھپائے ہوئے تھا، اس لیے کہ کچھ بریلوی دوست اور احباب شاید اس سے غلط فہمی میں آ کر بدک نہ جائیں، اور وہ ہمارے ساتھ جو سنی مسلک کی بنیاد پہ تعاون کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس راز پہ پردہ ڈالے رکھا، لیکن آج بریلوی حضرات پر اس راز کو بھی فاش کرتا ہوں کہ جس کو تم فاتح بنائے جا رہے ہو وہ بریلوی نہیں، وہ فی الحقیقت سیدھا ہے۔ اس نے اسی مناظرہ جنگ میں لکھے کہ اگر کوئی شخص کتے کو نبی مان لے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اٹھائیے بریلوی حضرات سے کہہ، تمہیں اس بات کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ تم اپنے طور پہ اعلان کرتے ہو ہم عاشق رسول ہیں، مناظرہ جنگ اٹھائیے، اس میں یہ تحریر نہ ہو مجھے گولی مار دیں۔ اب رکھتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے مناظرہ جنگ کو لکھے وہ بریلوی نہیں، وہ شیعہ ہے، اور وہ بریلویت کو سنیت کو بدنام کرنے کی غرض سے یہ ساری کارروائیاں کر رہا ہے۔ ہاں اگر بریلویوں کو سدھ ہو کہ نہیں وہ واقعی ہمارا ہے، ہمارا مقتدا ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارا فاتح ہے، تو پھر میں ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ مجھے اس سوال کا جواب دیا جائے کہ کیا کتے کو نبی ماننے والا جہنم میں کیوں نہیں جائے گا؟ یہ کہاں بریلویت کا عقیدہ لکھا ہوا ہے؟ یا کون سا مسلمان اس عقیدے اور نظریے کو قبول کر لے گا؟ کیا تعجب کی بات ہے، کتنا بڑا افسوس ہے کہ لوگوں کو لکھتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی، اور پھر بیان کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی۔ دوسروں کے شرم پہ بات کرتے ہو اور خود بڑے سلوکل اور بڑے گویا علماء کی صف میں شمار ہونے کے لیے اپنے آپ کو کہتے ہو ہماری زبان بڑی مہذب ہے، لیکن تم کیا سمجھتے ہو حق نماز کے پاس نطق نہیں ہے، یا زبان نہیں ہے، یا جرت نہیں ہے، یا بات نہیں کر سکتا، یا دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ بگلا نول کی داستان کو نہ چھیڑیے، مجھے تو اب دوبارہ کسی بحث کی ضرورت نہیں، وہی آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ آپ خود مانتے ہیں کہ ہم نے بعض دلائل کا جواب اس وقت نہیں دیا، آج دے رہے ہیں۔ گھر بیٹھ کے تم لاکھ جواب دیے جاتے رہو، لیکن میدان مناظرہ میں جواب سے کافر آنے کو آپ نے خود تسلیم کر لیا، اور یہ فتح حق نواز کی ہے، جناب کی نہیں ہے۔ ہاں میں اس کا گلہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی گلہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میں بہت سارے مقامات پر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگ جاتا ہوں۔ میری اپنی مذہبی قوم بر وقت تعاون نہ کر کے دشمن کو پروپگنڈے کا موقع دیتی ہے۔ اگر میرے مسلک کا نوجوان اور میری اپنی سنی قوم بیدار ہوتی تو کوئی بھی خلافت کا کیڑا اتنا غلیظ پروپگنڈا نہ کر سکتا، اور اس کو اسی وقت جواب دے دیا جاتا کہ اتنا بڑا قسم اور جھوٹ بولنے کی آخر آپ کو جرت کیسے ہوئی ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسی مناظرہ جنگ کو پڑھ لیجئے بھائی، آپ کو اسی میں مل جائے گا کہ آپ نواز کا دلائل سر پہ قائم تھے اور ان کا جواب میدان مناظرہ میں نہیں دیا گیا، تو پانچ سالہ پرانے مردے کو اکھیڑنے کی ضرورت پھر کیوں محسوس ہوئی؟ میں نے یہ اس لیے عرض کر دیا، اس کی ضرورت بھی اس لیے محسوس ہوئی کہ جب پھر بگلا نول کو شروع کیا جائے گا، مناظرے کی باتیں شروع کی جائیں گی، تو آپ نواز کا رخ پھر مڑے گا اور شیعت کو تحفظ ہو جائے گا۔ میں واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، میری لائن متعین ہے، میں شیعت کا راستہ، شیعت کی تردید کا راستہ نہیں چھوڑوں گا، میں اس کائنات میں شیعت کو ایک گالی بنا دوں گا۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، وقت آئے گا، میں صدیق کے دشمن کو معاف نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ساتھ ٹھہر جائے، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں اتنی مدلل گفتگو ان قریب کسی بہت بڑے اجتماع میں کرنے والا ہوں کہ جس پر میں شہر کے ہر سیاستدان کو، شہر کے ہر تاجر کو، شہر کے ہر مولوی کو، ہر عالم کو، ہر ذاکر کو، ہر مجتہد کو، ہر انسان کو دعوت دوں گا کہ وہ تعصب سے ہٹ کر میری تفصیلی تقریر سنیں۔ اگر میں گفتگو بہوارا نہ کروں، مجھے سٹیج پہ گولی مار دی جائے، حوالہ کتاب بھی نہ ملے، میری صدا وہ جو چور کی صدا ہے, اور اگر میں حوالہ جات کا انبار لگا کے اس حقیقت کو ثابت کر دوں کہ شیعت اینٹی اسلام ہے, تو پھر تمہیں تمہاری غیرت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیے بوتل کے نہیں پیا تو تمہاری ماں کے دودھ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ دوست اور دشمن کی پہچان پیدا کیجیے, امتیاز پیدا کیجیے دوست اور دشمن میں, تاکہ تم کسی غلط لائن پہ نہ لگ جاؤ. میں بریلوی حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ پھر عرض کروں گا کہ پرانی عیدگاہ کو تم امام باڑا بنا رہے ہو, اپنی غفلت و کوتاہی کے باعث امام باڑا بنا رہے ہو, اور وہ بجائے سنیت کا پروپگنڈا کرنے کے شیعت کو گویا شیعت کو آس دینے کے لیے, اس کا سہارا بھرنے کے لیے رات دن شب و روز وقت ہے. آج بھی وقت ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ, نہیں ہوشیار ہوو گے اپنا مرکز ضائع کر بیٹھو گے. ضائع کر بیٹھو گے کیا, کیا اب ضائع نہیں ہے؟ اسی آواز سے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, خدا کی قسم خانہ خدا میں کھڑا ہوں. آج سے پہلے تو مجھے معلوم ہوتا تھا کہ پرانی عیدگاہ میں خطیب کون ہے, آج نہ مجھے معلوم ہے وہاں خطیب کون ہے, نہ آپ کو معلوم ہے کوئی خطیب کون ہے. معلوم ہے آپ کو؟ جس کو معلوم ہو ہاتھ کھڑا کرے کہ خطیب کون ہے. بولیے تو صحیح, تو شام غریبہ نہیں؟ بولیے نا, شام غریبہ نہیں؟ تم کیا مجھے اتنا پاگل سمجھتے ہو کہ میں اب تمہیں دوبارہ زندہ کروں؟ نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. اتنا احمق سمجھتے ہو کہ تم شیعہ کے ہاتھ پہ استعمال ہو اور میں مزید تمہیں زندہ کروں؟ نہیں, جب تم شیعت کی توتی کر رہے ہو تو تمہارا نام قتل اس انداز میں نہیں لیا جائے گا کہ تمہیں کوئی شہرت حاصل ہو. دوبارہ اس قسم کے مراسی, اس قسم کے بھوکے, اس قسم کے کئی رافضی بلا کے ان کو سنیت کا چوکھا بریلویت کا چولا پہنا کے بے شک مجھے گالیاں دلوا لو, مجھے کوئی رنجش نہیں, کوئی ناراضگی نہیں, کوئی گلہ نہیں. میں پھر بھی تمہیں یہی کہوں گا کہ تم دشمن کے ہاتھ پہ دکھ کے دشمن کے ہاتھ پہ شکار ہو رہے ہو. خود غور کرو, خود دیانتداری کے ساتھ لائن پہ آؤ, اور یہ سوچو کہ اب مفتی ملکی ضرورت کیا ہے, وقتی حالات کس بات کا تقاضا کرتے ہیں. میرے واجب اور احترام سامعین, میں جو کچھ پرانی عیدگاہ کے اس جلسے کے متعلق جو جلسہ شیعت کی توتی کے لیے کیا گیا, جس جلسے کے ساتھ میری معلومات کی حد تک بریلویت کا کوئی تعلق نہیں تھا, میں اس کی اتنی ہی مذمت مت کر سکتا تھا, میں نے کر دیے. آگے میں نہ اس کا نام لوں گا, نہ پروپگنڈا کروں گا, نہ میں مزید اس کی کوئی مذمت کرنا چاہتا ہوں. جس میں عقل ہوگی وہ اسے سمجھ جائے گا, اور جس کی مت ازل سے ماری گئی ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں آپ کو بہرحال یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ آج کے حالات آپ کو چوکنا رہنے کی دعوت دیتے ہیں. زندگی باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیٹھیے, آئندہ جمعہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب پر تفصیل کے ساتھ بحث کروں گا. بر وقت تشریف لانے کی کوشش